الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدرت اللہ تعالیٰ سرہ نے ارشاد فرمایا کہ صحبت کے کچھ آداب ہیں، ان کے بغیر صحبت نافع نہیں. من جملہ ان آداب صحبت کے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے پاس جا کر دنیا کی باتیں نہ بنائیں. جیسے کہ اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ بزرگوں کے پاس جا کر بھی دنیا بھر کے قصے جھگڑے اخبار کے واقعات وغیرہ ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. نیز حق الوقع بزرگوں کو تعویذ گنڈوں کی تکلیف بھی نہیں دینی چاہیے. ان حضرات سے تعویذ گنڈے لینا ایسا ہے جیسا کہ سنار کے پاس کرپا یا کلہاڑی بنوانا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص ہاتھ میں ہاتھ لیتا ہے وہ اللہ میاں کا نعوذ باللہ رشتے دار ہو جاتا ہے، کہ جو کام بھی اس سے کہا جائے وہ اللہ میاں سے ضرور پورا کرا دیتا ہے. حالانکہ ایسا مختار سمجھنا خلاف توحید ہے. کسی کی کیا مجال ہے کہ بزرگ عرض سے ذرا کچھ دخل دے سکے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میرا مقدمہ ہے. مولانا نے فرمایا دعا کروں گا. اس نے کہا دعا کرانے نہیں آیا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یوں کہہ دیجیے تو میں نے یہ کام پورا کر دیا. مولانا ناخوش ہوئے. میری بیچ میں ایک بزرگ کے پاس ایک بڑھیا آئی اور کچھ عرض کیا. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے. اس نے سنا نہیں. ایک شخص اور بیٹھے تھے، انہوں نے حکایت کے طور پر اس سے کہا کہ یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. وہ بزرگ سخت گرم ہوئے اور کہا کہ مجھ کو کیا خبر کہ فضل کرے گا یا نہ کرے گا، تم نے اپنی طرف سے گا کیسے بڑھا دیا. اسی طرح تعویذوں کی فرمائش بھی نظرات کے مذاق کے بالکل خلاف ہے. بھلا جس نے عمر بھر طالب علمی اور اللہ اللہ کیا ہو وہ کیا جانے کہ تعویذ کیا ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح لکھا جاتا ہے. اور پھر لطف یہ کہ تعویذ بھی دنیا سے نرالے کاموں کے لیے. فرمایا کہ بمبئی سے پہلوان کا خط آیا کہ میری کشتی ہونے والی ہے، مجھے تعویذ لکھ دو کہ میں جیت جاؤں. میں نے لکھا کہ اگر تمہارا مقابل بھی کسی سے تعویذ لکھوا لے تو کیا ہوگا، پھر تعویذ میں پشتی ہوگی. اجب نہیں تو کچھ لوگ کچھ دنوں میں مردوں کے ہاں بچہ پیدا ہونے کے لیے بھی تعویذ لکھوا لیا کرے، جس میں نکاح کی ضرورت نہ رہے. کیونکہ جب تعویذ میں ایسا اثر ہے تو ہر ایک کام میں کام آ سکتا ہے، تو مردوں کے بچہ پیدا ہونے میں بھی ضرور کام آ جانا چاہیے. چاہے وہ اللہ والوں کے پاس اللہ کا نام دریافت کرنے کے لیے جاؤ. خلاصہ اس تصل تقریر کا یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اہل اللہ کے صحبت طویلہ کو ترغیب کرو اور ان کے آداب کا خیال رکھو. یہ بات تو بالکل वाजे और अजहर में कम है कि इंसान की दीनी और अखलाकी इस्लाह आदतन नेक सोबत के बगैर नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ने सोहबत में ये तासीर रखी है, अल्लाह वालों की सोहबत में ये तासीर रखी है कि उनके पास बैठने से, उनके साथ रहने से अल्लाह तबारक व तआला उनके दिल की जो रूहानियत है वो बैठने वाले और सोहबत में रहने वाले की तरफ अपने फजल व करम से मुंतकिल फरमाते हैं। और यही वजह है कि हजरत हकीम उल उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जात उनसे बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला ने इस दौर में उनको इस्लाह खल्क के लिए अल्लाह ताला ने बड़ा चुन लिया था। और ऐसी तस्वीरें और ऐसे तरीके अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर इल्हाम फरमाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जिसने भी उस पर अमल किया अल्लाह ताला के फजल व करम से वो संवर गया और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी इस्लाह फरमाई। तो जगह जगह मोबाइल में हजरत ने सोहबत की अहमियत पर जोर दिया है और ये फरमाया है कि अगर अपनी इस्लाह करनी है तो फिर अहलुल्लाह की सोहबत अख्तियार करो, यानी अल्लाह वालों की सोहबत अख्तियार करो। और उसके जरिए ही हकीकत इस्लाह होगी। शायद पिछले इतवार को भी मैंने हल किया था कि शुरू से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से इस्लाह का यही तरीका चला। साहबे कराम ने हुजूर की सोहबत अख्तियार की, साहबी बन गए। ताबीन ने साहबा की सोहबत अख्तियार की, ताबीन बन गए। तबे ताबीन ने ताबीन की सोहबत अख्तियार की, तबे ताबीन बन गए। तो जो इस्लाह का जो तरीका मुतवारिस करा आता है वो यही है सोहबत। लेकिन इस सोहबत के फायदा मंद होने के लिए, नाफे होने के लिए कुछ आदाब हैं जो हजरत वाला ने इस मलफूज में जिक्र फरमाए, वो समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो यह है जो मैंने शायद किसी मतलब अभी अर्ज की थी कि अल्लाह वालों के पास आदमी इस नीयत से जाए कि अल्लाह वाले हैं और इनके पास बैठने से अल्लाह तबारक व तआला मुझे अपने फजल व करम से इनकी रूहानियत का फैज मुझे अता फरमाएंगे। ये नीयत, ये इरादा लेकर। और जैसा जो पिछली मतलब मैंने आज किया था, मेरे उस्ताद बहुत ही मशहूर उस्ताद मुस्मान मुफ्ती रफी जान उस्ताद मदसल्लाहु ताला सिरहू ने एक मरतबा ये फरमाया हमसे कि तुम अपने वालिद माजिद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ रहते तो हो, बाप बेटे के रिश्ते वजह से रहते हो, लेकिन कभी कभी इस नीयत से बैठा करो कि मैं अल्लाह वाले किसी अल्लाह वाले के पास बैठा हूँ तो जमीन आसमान का तुम्हें फर्क मालूम हो। और वो ऐसी बात फरमाई कि अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जब कभी तौफीक हुई, इस नीयत की तौफीक हुई तो जमीन और आसमान का फर्क मालूम हुआ। जब इस नीयत से अपने वाले जमाके से अपने डाले के खिदमत में हाजिरी देते कि वो बाप है, हमारे वालिद हैं, तो उसकी नॉलेज कुछ और होती। और जब इस नीयत से हाजिर देते कि अल्लाह वाले हैं और इनका कुल फैज हमें अल्लाह तबारक व तआला पहुंचा दे तो उसकी कैफियत, उसकी रूहानी कैफियत कुछ और हुआ करती। तो सबसे पहली बात तो नीयत की है, इस नीयत से जाया है। जब इस नीयत से जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फजल व करम फरमाते हैं। कलेबे सादिक की बड़ी बरकत है। जब कलेबे सादिक लेकर जाए कोई किसी अल्लाह वाले के पास तो उस कलेबे सादिक की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसको वास्ता बना देते हैं फायदा पहुंचाने का। वरना किसी शेफ में किसी उस्ताद में अपनी जात में तो कोई ताकत नहीं, कोई इख्तियार नहीं। तो जितना बड़ा अल्लाह वाला हो उसके ऊपर उसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि कोई चीज दूसरे को दे दे या अदा कर दे। मोती हकीकी तो अल्लाह तबारक व तआला है, वही देने वाले हैं, उन्हीं के कब्जे कुदरत में सब कुछ है, वही अता करने वाले हैं। लेकिन उनकी सुन्नत यह है कि किसी को वास्ता बना देते हैं और उस वास्ते के जरिए खैर पहुंचाते हैं। तो वो जब कोई तलब सादिक लेकर जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस तलब सादिक की बरकत से उस शेख की के दिल में भी ऐसी बात डाल देते हैं जो उसके लिए फायदेमंद होती है। या अगर कोई बात भी न डाले तो महज उसके पास रहने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला इस्लाह की तरफ उसको रवाना कर देते हैं। मुझे याद आया हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, हजरत हकीम उल उम्मत महाराज थानवी के शेख और हम सबके तजीब साहिबा हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजर मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके एक मुरीद एक मरतबा हजरत के खिदमत में हाजिर हुए और आकर अर्ज किया कि हजरत हमें तो जो कुछ मिला आपके जरिए से मिला, यानी जो कुछ फैल हासिल हुआ, जो कुछ फायदा पहुंचा वो अल्लाह ताला ने आपके जरिए से अता फरमाया। साहब अल्लाह ताला ने फरमाया जवाब में क्या भाई, तुम्हें तो ऐसा ही समझना चाहिए, तुम्हें तो ऐसा ही समझना चाहिए कि अपने शहर के वास्ते से जो कुछ मिला वो मिला। लेकिन हकीकत तो ये है कि अगर तुम्हारे अंदर तलब सादिक न होती तो फिर हमारे पास भी कुछ तुम्हें देने के लिए नहीं था, अगर तलब सादिक न होती। और फिर एक मिसाल दी, मिसाल ये दी कि फरमाया कि देखो एक औरत थी, वो अपने किसी उसके घर में चूल्हा जलाना था। अब उस जमाने में चूल्हे तो जलते थे, वो आजकल तो मिट्टी के तेल के कोस के गैस के चूल्हे आ गए हैं, तेल वगैरह के आ गए हैं। लेकिन उस जमाने में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ रोशन करनी पड़ती थी, लकड़ियाँ जलानी पड़ती थी, उसमें बहुत देर लगती थी, अंगारे लाने पड़ते थे। तो उस जमाने की बात फरमा रहे हैं कि एक औरत थी, उसके घर में चूल्हा चूल्हे में आग नहीं। तो उस जमाने में ऐसा होता था कि किसी के घर में आग नहीं है तो वो उसको फौरी तौर से आग जलानी है तो पड़ोसन से अपनी पड़ोसन से कुछ आग ले लिया करती थी। तो भाई तुम्हारे घर में कोई आग हो, चूल्हे में कोई अंगारा हो तो वो हमें दे दो, तो हम उस अंगारे से अपने यहाँ आग जला लें। तो एक पड़ोसन ने दूसरी पड़ोसन से कहा कि दीदी मेरे घर में आग की जरूरत है, अगर तुम्हारे चूल्हे में कुछ आग हो तो दे दो। तो उस पड़ोसन ने कहा कि दीदी मेरे घर मेरे चूल्हे में तो कोई आग है, ठंडा पड़ा हुआ है, मैं कहाँ दे दूँ। तो उसने कहा अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं तुम्हारे चूल्हे को जरा कुरेद के देख लूँ, कुरेद को देख लूँ, शायद कोई चिंगारी, कोई कोयला, कोई अंगारा सुबह हुआ पड़ा हो तो शायद मुझे मिल जाए। उसने कहा देख लूँ, ये गई और जाकर चूल्हे को कुरेदा तो वहां छोटी सी एक चिंगारी उसको नजर आई। वो उसने कहा देखो ये चिंगारी मिल गई है, अगर तुम्हें इजाजत दो तो ले जाओ। उसने कहा मिल जाएगा। वो चिंगारी ले गई और ले जाकर उसने घर का चूल्हा चलवा दिया। हजरत फरमाते हैं कि देखो वो चिंगारी एक मौजूद थी, उसकी वजह से चूल्हा फिरक गया और वो पूरा चूल्हा बन गया, पूरी आग बन गई उससे। लेकिन अगर फर्ज करो वो चिंगारी वहां न मिलती उसको तो फिर कहें को आग लगाती, कहें से आग लगाती, चूल्हा कैसे चलता, चूल्हा कैसे फुलकता। तो इसी तरह फरमाते हैं कि अगर दिल में तलब की चिंगारी ना हो तो फिर शेख के पास जाकर बैठेगा भी आदमी और उसकी जरूरत भी प्यार करेगा तो तलब तो है नहीं, तलब की चिंगारी नहीं, तो उससे चूल्हा नहीं जलेगा। उससे इसलाह नहीं होगी, उससे फायदा नहीं पहुंचेगा। लेकिन जब तलब की चिंगारी मौजूद हो दिल में, यानी दिल में एक लगन लगी हुई हो कि मुझे अपनी इसलाह करनी है, मुझे फलां किसी बुजुर्ग से खैर हासिल करना है, उससे फायदा उठाना है, ये जब तलब की चिंगारी इंसान के पास मौजूद होती है, चाहे वो छोटी ही सी क्यों ना हो, तो फिर उससे आग बन जाती है, उससे चूल्हा जल जाता है, उससे तकवा का हमाम रोशन हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आदमी नियत लेकर जाए, तलब लेकर जाए, और जब तलब लेकर जाता है तो बसा औकात शायद के कुछ कहने की भी जरूरत नहीं होती, मुजर्रद पास बैठने ही से फायदा हो जाता। एक हदीस में आता है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर साहबी हैं और हजारों हदीसों के रावी हैं, वो फरमाते हैं कुल ढाई साल या तीन साल, ढाई तीन साल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन इस तरह उठाइए क्योंकि दिन रात अपने आप जा पड़े थे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। वो फरमाते हैं कि एक वक्त में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ ले जा रहे थे और बाजार की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे, मैं भी आपके साथ हूँ। तो मैं बाजार गया और बाजार हुजूर भी चलते रहे, मैं भी आपके साथ साथ चलता रहा। ला युकल्लिमुनी वला उकल्लिमुहु, ना हुजूर मुझसे कोई बात कर रहे थे और ना मैं हुजूर से कोई बात कर रहा था, तो बातचीत कुछ नहीं। वह हुजूर तशरीफ ले आ रहे हैं, बाजार की तरफ मैं भी साथ जा रहा हूँ। तो बजाहिर तो कोई जुमला नहीं फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई उस वक्त में तालीम नहीं दी, लेकिन साथ चल रहे हैं, तो इस साथ चलने ही से अल्लाह तबारक व तआला फायदा पहुंचा देते हैं, क्योंकि तलब साजिक लेकर जा रहे हैं कि सरकार जो आलम सलाम की सोहबत नसीब हो, तो उस सोहबत के उस नियत की बरकत से, उस तलब साजिक की बरकत से अल्लाह का नवाज। और आपने सुना होगा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जाने की हिजरत की इजाजत मिली, क्या आप मक्का मुकर्रमा छोड़कर मदीना मुनव्वरा से चुप ले जाए, यहाँ काफिरों के परेशान किया हुआ है। तो हदीस में आता है कायम सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त में हमारे घर से चुप लाए, यानी सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे वक्त में आए जबकि इस ऐसे वक्त में पहले आने का मामूल नहीं। तो आकर हुज़ूर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात हुई, हज़रत सिद्दीक़ अकबर से अर्ज किया, ऐसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तुम्हें पता है कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से यहाँ से जाने की हिजरत करने की इजाजत मिली। जब आपने अपने हिजरत का इरादा दायर फरमाया तो फौरन जो लफ्ज जबान पर आया सिद्दीक़ अकबर के, वो ये कहा कि अक्सर हुआ या रसूल अल्लाह, क्या सुना जब आपको इजाजत मिल गई है तो बस मुझे भी अपनी सोहबत से मुशर्रफ फरमाइए कि इसकी इजाजत दीजिए कि मैं आपके साथ चलूँ हिजरत के सफर में, अक्सर हुआ या रसूल अल्लाह, ये जुमला फरमाया फौरन रूप से सरकार के हाँ तुम मेरे साथ चलो। फिर से हिजरत का सफर तय हो रहा है तो दिल देखने वालों ने देखा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का सफर करते हुए, वो बयान करते हैं ये वाक़या पर बाद में खुरा करने वाली जनता ने बयान किया, साहबी है बाद में इस्लाम लाए थे, उन्होंने रास्ते में देखा मंजर, ये मंजर के सरकार जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर साथ जा रहे हैं, तो वो उस मंजर की रंगीन तस्वीर उन्होंने की अल्फाज में कि मैंने देखा कि सरकार जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस तरह चले जा रहे हैं कि न दाएं देखते हैं न बाएं देखते हैं, बस सामने की तरफ चल रहे और नीचे की तरफ निगाह है, और ज़बान मुबारक पर कुरान करीम की आयत,
तो तिलावत करते हुए कैसे ले जा रहे, न दाएं देखते हैं न बाएं देखते। और सिद्दीक के अकबर अब्दुल्ला साहब जो आपके साथ थे वो कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं देखते हैं कभी आगे देखते हैं कभी पीछे देखते हैं, क्योंकि उनको इस जिम्मेदारी का एहसास था कि सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ नहीं ले जा रहे हैं कहीं कोई दुश्मन आकर आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे। मुश्रिकीन मक्का की तरफ से 100 ऊंट का इनाम का ऐलान हुआ हुआ था कि जो कोई शख्स भी अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या सिद्दीक अकबर को जिंदा या किसी हालत में ले आए 100 ऊंट उसको दिए जाएंगे 100 ऊंट। आज भी अगर देखो तो करोड़ों अरबों तक नौबत पहुंचती उस कीमत की जो उन्होंने लगाई। चुनाचे लोग इस लालच में चारों तरफ से निकले हुए थे तलाश में, तो सरकार को तो चाहिए अल्लाह तबारक व तआला से था, ना आपको दाएं देखने की फिक्र थी ना बाएं देखने की फिक्र थी, उनको तो ये पता था कि कुरान ने फरमाया अल्लाह याफिमु का मिनन नार, अल्लाह तुम्हें बचाएगा लोगों। तो आपको तो कोई जबान मुबारक पर तिलावत थी और आगे की तरफ चल रहे हैं और नीचे निगाहें हैं और न दाएं देखते हैं न बाएं देखते हैं, लेकिन सिद्दीक अकबर को जिम्मेदारी का एहसास था तो कभी दाएं देखते कभी बाएं देखते कभी आगे से देखते कभी पीछे देखते थे। इस तरह सफर क्या हो रहा है, तो इस सफर में भी आप देखिए कि हुजूर तिलावत फरमा रहे और सिद्दीक अकबर साथ चल रहे हैं, बस साथ चल रहे हैं, कोई वाद नहीं कोई नसीहत नहीं कोई तालीम नहीं कोई बात इरशाद नहीं फरमा रहे, बस साथ साथ जा रहे हैं। लेकिन इस सोहबत का की बरकत और उसका फैज और उसका फायदा उसका नफा उसका दर्जा उसका मर्तबा इतना बड़ा है कि फारूक आजम कभी कभी कहा करते थे कि काश हजरत सिद्दीक अकबर मेरी जिंदगी के सारे नेक आमाल ले ले और वो हिजरत के एक सफर जो हुजूर के साथ किया था वो मुझे दे दे, वो अपनी सारी जिंदगी के सारे आमाल देकर वो हिजरत का सफर के सफर की सोहबत हासिल करने के लिए तैयार है। इतना अजीम मरतबा। तो मालूम हुआ कि जब इस नीयत से और इस तलब के साथ किसी अल्लाह वाले की सोहबत में इंसान जाता है कि अल्लाह तबारा अखबार बता रहा इसकी बरकत से इसकी सोहबत की बरकत से मुझे अता फरमाए, तो चाहे वो कुछ कहे भी नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से उसका फायदा हासिल हो जाता है। सारी इस इस्लाह का अगर हासिल देखो तो बुजुर्गों ने यह बताया कि ताल्लुक माल्लाह कभी हो जाए मजबूत हो जाए, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक मजबूत हो जाए, अल्लाह ताला की महब्बत दिल में पैदा हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला के साथ एक रब्ता उस्तवार हो जाए, ये सारा तसव्वुफ सारा तजकिया सारा एहसान इसके गिर्द घूमता है। तो जब अल्लाह के किसी अल्लाह वाले के पास आदमी इस गरज से जाता है कि इसके जरिए मुझे अल्लाह तबारक व तआला अपने साथ ताल्लुक अता फरमाएंगे, अता वो फरमाएंगे कोई बंदर नहीं दे सकता, वो अता फरमाएंगे लेकिन इस वास्ते से अता फरमाएंगे। तो जब ये तलब लेकर जाता है बंदा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत यह है कि वो अता फरमा देते हैं। एक बताओ हजरत शेखुल अल्लाह ताला उनके दरियात बंद फरमा है शेखुल मार महमूद रहसन साहब अल्लाह तला से उनके शागिर्द बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा हजरत ने एक दर्द में तकरीर फरमाई बड़ी आलिमाना बड़ी फाजलाना बड़ी आरिफाना तकरीर फरमाई जिससे सारा मजमा जो है वो बड़ा मजबूत था कि ऐसी तकरीर पहले कभी भी नहीं सुनी। तो लोगों के चेहरों पर उस तकरीर को सुनकर एक इम्तिहास था, वो मुझे सब बड़ा तारीफ बने हुए थे कि क्या बात आपने साथ कैसी बातें फरमाई हैं, क्या क्या आला दर्जे के मजामीन बयान फरमाए। तो जब तकरीर खत्म हो गई तो हमें शबरीन अफजार ने फरमाया कि देखो भाई बात ये समझ लो कि मेरी मिसाल ऐसी जैसे रोशनदान एक कमरे के अंदर रोशनदान था وہاں سے روشنی آ رہی تھی جیسے روشن دان. تو یہ روشن دان جو ہے اس میں سے روشنی آ رہی ہے, لیکن اس روشنی کو پیدا کرنے اور اس کو ہم تک پہنچانے میں یہ اس کی اپنی ذات کا کوئی دخل نہیں. ادھر روشن دان ہے, یہاں لگا دو, یہاں لگا دو, وہاں لگا دو, وہاں لگا دو, لیکن اس روشن دان کے ذریعے روشنی آتی ہے. اللہ وہ روشنی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے, سورج سے آ رہی ہے, چاند سے آ رہی ہے, کہاں سے بھی آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے. اس روشن دان کو ایک واسطہ بنا دیا ہے. تو اب اگر کوئی روشنی کی تعریف کرے تو روشنی بہت آگے درجے کی مجھے حاصل ہوئی, تو وہ تعریف روشن دان کی نہیں ہوگی, وہ تعریف اس ذات کی ہوگی جس نے اس وہ نور پیدا فرمایا. تو حقیقت میں تو وہ روشن دان کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنا دیا ہے نور پھیلانے کا, اور روشنی لوگ دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا. تو اس پر مایا میری مثال تو ایسے جب روشن دان اللہ تعالیٰ نے بڑے ذریعے یہ بات کہلوا دی, میرے دل میں ڈال دی اور میں نے آپ سے کہہ دی. اور یہ ہے جب طالب کی طلب کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں. تو جب یہ بات ہے تو پھر اس میں بتاؤ آپ بات کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, اور خاموشی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں. پتہ نہیں کتنے مشائخ ہیں جن کے حالات میں یہ مذکور ہے کہ ان کے ہاں جب مجلس ہوتی تھی بالکل خاموش مجلس ہوتی, یعنی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تاریخی اور شیخ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, شیخ کوئی نہ کوئی تقریر کر رہے ہیں, نہ کوئی بات کہہ رہے ہیں, نہ کوئی بات کہہ رہے ہیں, بس آگے خاموشی میں بیٹھ کے بیٹھے اور کچھ دیر بیٹھ کے چلے گئے. بہت سے مشائخ کا یہ حال تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسا تھے کہ الذین اذا رؤوا ذکروا, کہ جب ان کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آتا, ان کو دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں مضبوطی پیدا ہوتی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی نیت اپنی صحیح کرے کسی اللہ والے کے پاس جانے کے لیے کہ میں جو جا رہا ہوں درحقیقت وہ اپنی اصلاح کی غرض سے اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے میرے دل میں بھی اپنی ذات والا صفات کے ساتھ ایک مضبوط تعلق پیدا فرما دے, میرا رابطہ درست ہو جائے, میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سما جائے, میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہو جائے, اور مجھے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کے یاد کی توفیق ہو جائے. جب اس نیت سے جاتا ہے بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود و کرم فرما دے. صحیح بات ہے. دوسری بات جو حضرت نے دوسرا ادب جو یہاں پر بیان فرمایا وہ یہ, تو بھائی جب جاؤ تو نیت پہلی جب لے کر جاؤ گے تو پھر فضول کی باتیں مت کرو ان کے پاس جا کے بیٹھو. جیسے حضرت نے فرمایا کہ بعض مطلب مشائخ کی وجہ سے لوگ آتے ہیں لیکن وہ آ کر دنیا جہان کی باتیں شروع کر دیتے ہیں, سیاست کی باتیں, اخبارات کے واقعات کی باتیں, اور یہ باتیں شروع کر دیں تو مقصد ہی سارا بہت ہو. ارے بھائی وہ جو باتیں ہیں ان کو رکھو ان کی جگہ پر, لیکن جب ان کی خدمت میں گئے ہو, ان کے پاس گئے ہو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرانے کے لیے گئے ہو, تو پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے یا تو ان کی بات سنو یا ہم ان پر, یا ان سے کوئی دین کی بات پوچھو جس سے کہ جو عملی زندگی سے متعلق ہو کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں, مثلا دین کی کوئی بات معلوم کرو. ادھر ادھر کی دنیا کی باتیں کرنا یہ ان سے حضرت فرماتے ہیں ایسا ہے جیسے کہ سنار کے پاس کھرپا یا کلہاڑی بنوا, سنار ہے وہ سونے کا زیور بناتا ہے, تو اسے جا کر کہو بھائی میرے لیے کھرپا بنا دو یا کلہاڑی بنا دو, تو حماقت ہے. سنار اس کام کے لیے وضع ہی نہیں ہوا, اس کی قدر و قیمت تو ہے, اسے زیور بنواؤ. تم نے جا کر اسے فضول کھرپا کلہاڑی بنوانے شروع کر. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ایسا اس طرح کی باتیں کرنا اس سے کچھ حاصل نہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مشائخ کے مجلسوں میں اس لیے جاتے ہیں کہ ذرا تعلقات عامہ بہتر ہو جائیں. معلوم ہے جب وہ فیا بزرگ ہیں ان کے پاس ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں اور ہر طبقہ زندگی کے لوگ آتے ہیں, تو جائیں گے تو ذرا ہمارے تعلقات بڑھ جائیں گے.
اور لوگوں نے سوچنا ہے دوستوں میں اضافہ ہو جائے گا.
تو نیتی جب خراب ہو گئی تو پھر فائدے کچھ نہیں. تو ایک تو حضرت نے فرمایا کہ یہ دنیا کے سیاست کی باتیں جو ہے یہ کرنا یہ سیاست کی باتیں ہیں یا دنیا کی باتیں کہ کرنے کے بجائے یا تو کوئی دین کی بات کرو یا خاموش بیٹھ جاؤ. خاموش بیٹھنے لگے ان شاء اللہ تعالیٰ فائدہ. دوسری بات یہ فرمائی کہ بعض لوگ جاتے ہیں 24 گھنٹوں کے لیے یا ان سے گئے ہوتے کسی اور مقصد سے لیکن ان کو بس اس میں لگا دیتے ہیں کہ فلاں کام کا تعلیم دے دو, فلاں کام کا تعلیم دے دو, فلاں چیز کا وظیفہ بتا دو, فلاں چیز کا وظیفہ بتا دو اس کام کے لیے. ان سے ان کے اوقات میں ان کے اوقات کو اس کام میں خرچ کرواتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں یہ بھی بالکل فضول بات ہے, بلکہ اسی کی مثال حضرت نے دی تھی کہ تہوار کے بعد جا کے کھرپا بنواؤ یا کلاڑی بنواؤ. یہ 24 گھنٹے جو ہیں یہ سب اس کو بھی کر سکتا ہے, جس کو اگر یہ عمل آ جائے تو کر لے گا. یہ بھی ایک علاج کا کام ہے, جیسے ڈاکٹر علاج کرتا ہے یا حکیم علاج کرتا ہے, ایسے ہی کوئی عامل بھی 24 گھنٹوں کے ذریعے یا عملیات کے ذریعے علاج کرتا ہے. اس کا کوئی تعلق دین سے براہ راست نہیں ہے. آج کل لوگوں نے اس کا نام بن دیا روحانی علاج, کیونکہ میں تو روحانی علاج کر رہا ہوں یا کرتا ہوں. روحانی علاج کا مطلب 24 گھنٹوں کا علاج, یہ بالکل غلط لفظ ہے. اس کا کوئی تعلق روحانی علاج سے نہیں. روحانی علاج کے تو مانا یہ ہوتا ہے کہ روح کے اندر جو بیماریاں پیدا ہوئی ہیں ان کا علاج. روح کے اندر بیماریاں کیا پیدا ہوتی ہیں؟ تکبر پیدا ہوتا ہے, حسد پیدا ہوتا ہے, دکھ پیدا ہوتا ہے, ریاکاری پیدا ہوتی ہے. یہ چیزیں ہیں جو روحانی افراد ہیں, ان کا علاج وہ اس کو کہہ سکتے ہیں روحانی علاج. اور یہ جو 24 گھنٹے یا عملیات ہیں ان کو روحانی علاج سے تعبیر کرنا یہ بالکل غلط لفظ ہے, غلط اصطلاح ہے جو اس کام کے لیے وضع کر دی گئی ہے لوگوں کو. تو 24 گھنٹوں کے کا کام لینا مشائخ سے یا اللہ والوں سے یہ بھی عرض فرماتے ہیں کہ ان کا غلط استعمال ہے. بھائی وہ تو دین سکھانے کے لیے آئے ہیں, دین کی اس بات کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں, ان سے وہ مطلب نہیں. آج کل عام طور سے یہ بات پھیل گئی ہے کہ جو کوئی دین کا علم رکھتا ہو تو دین کا علم کا مطلب ہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو 24 گھنٹے بہت اچھے آتے ہوں. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات مجھ سے بھی فرمائشیں کرتے ہیں کہ بھائی فرن چیز کا تعبیر, فرن چیز کا کوئی عمل, کوئی وظیفہ, فرن چیز پڑھنے کو بتا دو, فرن چیز کا وظیفہ بتا دو. اگر میں ان کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی مجھے تو آتے نہیں ہیں 24 گھنٹے اور نہ مجھے عملیات آتے ہیں, تو اس قدر حیرت ہوتی ہے ان کو کہ 8-10 سال بیکار کھبا ہے یہاں پر. یہ جو ڈارڈ روم میں جو پڑھا 8-10 سال تک یہ فضول ہی پڑھا, اس کو 24 گھنٹہ تک نہیں آتا. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سب جو ہو رہا ہے یہ جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ 24 گھنٹوں کی تعلیم دی جا رہی ہے اور وظیفوں ان وظیفوں کی اور عملیات کی تعلیم دی جاتی ہے, اور اگر دل حاصل نہ ہوا تو بیکار ہے, وقت ضائع کر دیا, دنیا عمر ضائع کر دیا. تو ان اللہ کے بندوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اسلامی علوم کیا چیز ہے, دینی علوم کیا چیز ہے, 24 گھنٹے کی کیا حقیقت ہے, وہ سمجھتے نہیں. ایک تو غلط فہمی یہ ہے. دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک تعویذ الگ ہونا چاہیے اور ہر چیز کا ایک وظیفہ الگ ہونا چاہیے, ہر چیز کی دعا الگ ہونی چاہیے. امتحان میں کامیاب ہونے کی کیا دعا ہوگی, کسی اولاد ہونے کی کیا دعا ہوگی, قرضہ ہے تو قرضہ ادا ہونے کی کیا دعا ہوگی, اور میرا جو بچہ جو ہے وہ اگر شریر ہے تو اس کی شرارت کو دور کرنے کے لیے کیا تعویل ہوگا, کیا دعا ہوگی, کیا پڑھوں, اور میرے بچے کا رشتہ نہ نہیں ہو رہا تو اس کے لیے کیا پڑھوں. یہ ہر ایک چیز کی ایک الگ دعا اور ہر ایک چیز کا الگ تعویل ہونا چاہیے, یہ ایک عام تصور بیٹھ گیا ہے. یہاں تک کہ نے واقعہ یہ بیان کیا کہ بمبئی کے ایک ساتھ نے خط لکھا کہ میں پہلوان ہوں, کرسیاں بیٹھتا ہوں, لوگوں کرسیاں رہتا ہوں, تو کوئی ایسا تعویذ دے دیجیے کہ میں اپنے جو میرا حریف ہے کشتی میں میں اس کو پٹک دوں اور اس کے اوپر غالب آ جاؤں جیت جاؤں. تو حضرت نے جواب یہ کر دیا کہ بھائی پہلی بات یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا جو مقابل ہے وہ بھی کہیں سے تعویذ لے کے آ گیا, تم تعویذ لے کے آئے اس واسطے سے اپنے مقابل سے اس کو ہرا دو گے اور اس کو پٹک دو گے تو وہ بھی کہیں سے تعویذ لے کے آ گیا, تو پھر تعویذ تعویذ میں لڑائی ہوگی کہ تعویذ کرا یہ جیتے اور تعویذ کرا کہ وہ جیتے, تو کیا پرنجام ہوگا. تو غرض ہر چیز کے لیے الگ تعویذ, ہر چیز کے لیے الگ دعا, ہر چیز کے لیے الگ وظیفہ, یہ تصور جہاں جہاں میں بیٹھ گیا ہے اور اس کے نتیجے میں لوگ کسی سے پیچھے پڑے رہتے ہیں. میں تو ایک ہی بات عرض کر دیتا ہوں بھائی, مجھے آتے جاتا تو ہے نہیں یہ تعویذ کرنا, لیکن ایک جو بات آتی ہے اور وہ حدیث میں آئی ہے وہ یہ کہ بھائی جو بھی حاجت ہو تمہاری, جو بھی کوئی ضرورت ہو, تو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل فرمایا کہ دو رکعت نماز حاجت پڑھ لو اور نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگو براہ راست کہ اللہ یہ ضرورت ہے یہ پوری کر دی, بات ختم ہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیئیس سال کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے, صحابہ کرام نے بے حد اس کو وعدہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن مجھے یاد نہیں کہ کہیں کسی صحابی نے یہ پوچھا ہو کہ حضرت فلا کام کے لیے مجھے کوئی تعویذ دے دیجیے یا مجھے فلا کام کی کوئی دعا بتا دیجیے الگ سے, تو فلا میرا مقصد ہے اس کے لیے فلا دعا کوئی وظیفہ بتا دیجیے جو اس کو پڑھنے سے مجھے وہ میرا مقصد حاصل ہو جائے. کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی کا یہ سوال منقول نہیں. منقول یہ ہے کہ دو رکعت نماز حاجت پڑھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست مانگو, براہ راست اس کا قائم کرو, اور جس آجزی کے ساتھ مانگ سکتے ہو, جس طرح گڑ گڑا کر مانگ سکتے ہو, جس تجربہ کے ساتھ مانگ سکتے ہو, اس طرح مانگو. بالآباد ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے دعا کا, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ لیتا ہے. دیکھو قرآن کریم میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کتنی بیماریوں میں تھے, تو کیا دعا کی, رب یعنی مکھن یا دور لو انت آخم الراحم, کہ اللہ مجھے یہ آزاد لگ گیا ہے, وہ انت آخم الراحمین اور آپ سارے رحم کرنے والوں میں سب زیادہ رحم کرنے والے, یہ بھی نہیں کہا کہ دور کر دیجیے, بس میں آزاد لگ گیا ہے اور مجھے آپ ارحم الراحمین. تو کیا ہوا, یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول فرمائی کہ کہاں سے کہاں پہنچا. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں اترے, انجانا شہر, کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں, کوئی یار و مددگار نہیں, کوئی رزق کا سامان نہیں, کچھ نہیں. وہاں جا کر کیا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, کیا پروردگار آپ مجھ کو جو بھلائی بھی نازل کرتے ہیں میں اس کا محتاج ہوں, جو بھلائی بھی نازل کرتے ہیں. بس یہ جملہ تھا, اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے, حضرت صاحب اسلام کی لڑکیاں آ گئیں, ان کا انہوں نے اپنے والد کے پاس لے گئیں اور روزی کا بھی سامان ہو گیا, نکاح کا بھی سامان ہو گیا, پورا خاندان بن گیا. تو چھوٹی سی لیکن مانگنے والا چاہیے اور مانگنے کا انداز چاہیے کہ بندہ بن کر مانگے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتے. اس لیے یہ اصل مسنون طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت نماز حاجت پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو تو اللہ تعالیٰ ساری حاجتیں انشاءاللہ پوری فرما دے گا. سب سے اچھا بہترین مسنون جس میں کوئی گرد و غبار نہیں, وہ طریقہ یہ ہے. تعویذوں میں تو بہت سے تعویذ ناجائز بھی ہوتے ہیں, بہت سے تعویذ ہیں جو سرن جائز ہیں اور اللہ بچائے اس میں پھر کبھی اندیشہ ہو جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, بہت سے بزرگوں کے تجربات ہیں اور اس کی وجہ سے کوئی آیت ہی ہے قرآن کریم جو آیت ہے کوئی اس میں برکت ہوتی ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن اس کو ہی اپنا سارا مقصود زندگی قرار دے لینا اور اللہ والوں کے پاس اس غرض سے جانا کہ وہ یہ کام کریں گے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا کہ سونار کے پاس جا کے تم کھرپا کلاڑی بنواؤ. تو دوسری بات یہ ہے. تیسرا ادب جو حضرت نے یہاں پر بیان فرمایا بولیے, وہ بات ہے جو شروع میں میں نے عرض کی تھی کہ کوئی کتنا ہی پہنچا ہوا بزرگ ہو, اللہ والا ہو, اللہ کا ولی ہو, کتب ہو, ابدال ہو, کوئی ہو, اس کے پاس اپنی ذات میں کوئی اختیار نہیں ہوتا, نہ کوئی قدرت اس کے پاس موجود ہے. اختیار اور قدرت تو تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں, کوئی قوت نہیں, جو کچھ ہے وہ اللہ کے پاس. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لہذا یہ سمجھنا کہ ان کے پاس جا کر یہ میرا کام بنا دیں گے, یہ تو صرف تک بات پہنچ جاتی ہے. اللہ کا یہ تو صرف تک کام بات پہنچ جاتی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض مشائخ کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ہم اپنی کوئی حاجت ان سے کہیں گے اور وہ ہمارا کام بنا دیں. جیسے اگر سے واقعہ نقل کیا, صاف رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ حضرت میرا مقدمہ ہے عدالت میں, مقصد یہ تھا کہ میں کسی طرح اس مقدمے میں کامیاب ہو جاؤں. تو حضرت نے فرمایا کہ دعا کروں گا اللہ تعالیٰ میرا آپ کو انصاف دلوا دے. تو میرا کہ دعا کرانے نہیں آیا میں, دعا تو میں خود بھی کر دوں گا, دعا کرانے نہیں آیا میں, تو اسی آیا ہوں کہ یہ کہہ دو کہ ہو گیا آپ کا کام, تم جیت گئے. گویا ان کے اختیار میں ہے جتوا دینا اور ان کے اختیار میں ہے مقدمہ کامیاب کرا دینا. تو حضرت ناراض ہوئے کہ اللہ کے بندے تم یہ جو بات کہہ رہے ہو یہ توحید کے خلاف ہے, صرف بات پہنچتی ہے کہ تم یہ سمجھو کہ میں کام کرا دوں گا. کام تو بنانے والا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی کار, وہی کار صاحب ہے, وہی بنانے والا ہے. کسی بندے کی مجال نہیں ہے کہ وہ کام بنا دے. اس لیے ہاں بندے کا کام ہے دعا کرنا, تو تمہاری دعا کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور دعا کیا سر کی دعا کسی سے بزرگ سے کروائے بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ سمجھنا کہ یہ کچھ ان کے بعد کچھ خدائی اختیارات آ گئے ہیں الحمد للہ, ایسا صرف تک انسان کو پہنچا دیتا ہے. ہاں دعا کروانے کے لیے یہ بات ثابت ہے کہ دعا تک کسی اللہ والے سے دعا کروائے آدمی اپنا کسی مقصد کے لیے, اس میں کوئی گزار کرے. اور پھر حضرت نے ایک واقعہ یہ نقل فرمایا کہ ایک بزرگ کے پاس ایک بڑھیا اور عرض کیا کہ بھائی اپنی کوئی مشکل بتائی ہوگی, اپنا کوئی مقصد بتایا ہوگا. تو حضرت نے دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے تمہارے, اللہ تعالیٰ فضل کرے, اللہ تعالیٰ رحمت کرے, رحم کرے. اس نے پوری طرح سنا نہیں کہ حضرت نے کیا کہا. تو برادر نے ایک صاحب سے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت. تو اس نے کہا حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ فضل کرے گا. اپنی طرف سے دعا بڑھا دیا, دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے, یعنی دعا کرتا ہوں کہ آپ کا اس کے اوپر فضل فرما, اللہ تعالیٰ فضل کرے. جب بات میں نقل کی تو یہ تھی کہ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ فضل کرے گا. تو حضرت ناراض ہوئے, یہ تم نے اپنے طرف سے دعا سامنے بڑھا دیا, مجھے کیا معلوم اللہ فضل کرے گا یا نہیں کرے گا. میں کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی ماذا اللہ زبردستی کر سکتا ہوں تو کرے گا نہیں کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی بندیت ہے کہ کرے یا نہ کرے. میں تو دعا کی تھی کہ اللہ فضل پر میں فرما, کرے گا یا نہیں کرے گا یہ جملہ جو ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ہی جانتے ہیں. عالم الغیب وہی ہے. تم نے تو میرے پاس آگے بڑھا دیا. اور اس میں خاص تبدیل اس بات کے اوپر یہ بھی ہو گئی جو آج کل جس کے اندر بہت ہی زیادہ ابتدا ہے کہ جب کسی کی بات نقل کی جاتی ہے تو فلاں نے یوں کہا تو اس میں لوگ اپنی طرف سے اضافے کرتے, کچھ سے کچھ اضافے کر دیں. حقیقت جملہ جو کہا تھا وہ کچھ اور تھا اور اپنی طرف سے ایک جملے کا اضافہ کر دیا. اس جملے کا اضافہ کرنے سے بعض اوقات معنی میں زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. اس کی وجہ سے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے نزاعات ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے دلوں میں کٹھنائیاں پڑتی ہیں. اور آج کل اس کا کوئی لحاظ نہیں کرتے کہ ہم جو بات نقل کر رہے ہیں وہ ٹھیک ٹھیک اتنی ہی نقل کریں جتنی حقیقت. یہ بھائی بہت اہم بات ہے جس کا بڑا خیال کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اس بات میں کوئی تبدیلی کر کے آپ نقل کریں گے اپنی طرف سے تو پہلی بات یہ کہ جھوٹ ہو گئی. کیونکہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ کہنے والے نے نہیں کہی تھی, اس سے کچھ اور بات کہی تھی. آپ نے اس کو نقل کیا کسی اور لفظ کے ساتھ, کسی اور انداز میں, کسی اور سیاق میں, اس کے معنی بدل گئے تو وہ جھوٹ ہو گیا. جھوٹ کا گناہ ہوا اللہ کے تحت, جھوٹ کا گناہ ہوا. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ آدمی جھوٹا بنتا ہے اور جھوٹ کا گناہ کبیرہ اپنے سر لیتا ہے جبکہ دوسرے آدمی کی کوئی بات نقل کر رہا ہوتا ہے اگر ان کی بات میں ذرا بھی فرق آ گیا جھوٹ کا گناہ ہوا. دوسرا, اگر وہ بات آپ ذرا سی تبدیلی کے ساتھ کسی دوسرے کے سامنے نقل کریں گے تو کچھ بلد رہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے کے دل میں ان کی طرف سے برائی پیدا ہو جائے اور بار بار اس کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں. دوسرے کے کہا تھا کہا تو تھا کچھ اور نقل کچھ اور بار اوقات نقل کرنے کے صرف انداز کا فرق ہو جاتا ہے. اس نے کسی اور لہجے میں بات کہی تھی اور اس نے کسی اور لہجے میں نقل کر دی, تو لہجے جو فرق تھے معنی بدل جاتے ہیں اور بات میں فرق پڑ جاتا ہے. اس واسطے بات کو نقل کرنے میں بہت ہی احتیاط چاہیے, بہت احتیاط چاہیے. اس میں بے احتیاطی کرنے سے بڑا سخت گناہ بھی ہوتا ہے, بہت سے مقصدے پیدا ہوتے ہیں, فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں, لڑائیاں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں. اسی لیے حضرات صاحب احترام تابعین اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے, وہ دوسرے کی بات نقل کرنے سے عام طور پر کر رہے ہیں. ہمیں نقل نہ کرنی پڑے کیونکہ کہیں آگے پیچھے بات نہ ہو. خاص طور سے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کرنے میں وہ کہتے ہیں بعض حضرات بہت یقین اس کے حالات میں لکھا ہے کہ جب ان کے جب ان کو کوئی حدیث بیان کرنے کا وقت آتا تھا, کوئی بات حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے کا وقت آتا تھا تو ان کا چہرہ کیڑا پڑ جاتا تھا خوف کے بعد کہ جو لفظ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے. اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ یہ بات یہ لفظ فرمایا تھا یا یہ لفظ فرمایا تھا, بھائی ذرا مجھے پورا یقین نہیں ہے کہ یہ لفظ فرمایا تھا یا یہ لفظ فرمایا تھا, ذرا بھی سباؤ تو اس کو واضح کر دیں. تو حضرت صاحب اکرام بہت زیادہ احتیاط اس لیے کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری طرف سے کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی منسوب ہو جائے جو آپ نے نہیں فرمایا. یہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا تو بہت ہی سنگین بات ہے, لیکن عام طور سے کسی مسلمان کی طرف کسی غلط بات کی نسبت کر دینا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے, گناہ ہے. اس واسطے اس پر بہت احتیاط چاہیے جو آج کل بہت ہی مقبول ہو گئی. کوئی پرواہ نہیں کرتے لوگ نقل کرنے میں, اچھی طرح سنا بھی نہیں اور جو سنا اس کو اپنے ساتھ دس باتیں اس کے ساتھ ملا کر اس کو نقل کر دیا جس سے کتنے کھڑے ہو گئے. اب یہاں دیکھیے آپ کہ سب کیا پڑا, صرف جوڑ حرف کا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ فضل کرے, انہوں نے کہا یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, صرف اتنا گا کا لفظ پڑا ہے صرف, لیکن معنی میں زمین آسمان کا فرق پڑ گیا. اللہ بتائے گناہ بھی ہوا
غیر بیانی کا, اور ساتھ میں ایک ایسے علم کی نسبت ہو گئی کہ اس میں صاحبہ اللہ بتائے علم غیب کا ہے, کہ بڑا مجھے علم غیب ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تو بھائی تیسرا عادت جو حضرت نے بتایا وہ یہ کہ ان کو یہ نہ سمجھو کہ یہ ہمارے کام بنا دیں گے. اصل کام بنانا یہ ہے کہ ان سے دین سیکھو, ان سے تعلق معلوم حاصل کرو, ان کے تقوی اور خشیت کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرو. یہ ہے اصل مقصود. اس مقصود کو لے کر جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں وہ مقصود جس کے لیے گئے تھے وہ حاصل ہو جاتا ہے. پھر آگے لوگ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو کسی وجہ سے کسی بزرگ کی صحبت میں جانے کا موقع نہ ہو, مثلا لکھا ہے کہ فرمایا کہ وہ معذور ہیں, چل سن نہیں سکتے, یا اتنے مجبور ہیں کہ جانے کا وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے, یا خواتین ہیں جو گھر میں رہتے ہیں, تو اگر فرماتے ہیں کہ ان کے لیے صحبت کا بدل یہ ہے کہ ایسے بزرگوں کے ملفوظات اور حالات دیکھا سنا کریں. یہ لگانے اس میں بھی بری تاثیر ہے. خود براہ راست جانے کا موقع نہیں مل رہا, لیکن جو اللہ کے اللہ والے ہیں ان کے حالات اور ملفوظات, یعنی ان کے حالات زندگی, ان کے واقعات, اور انہوں نے جو باتیں اصلاح کے لیے لوگوں سے کہی ہیں ان کو ملفوظات کہا جاتا ہے, وہ مطالعے میں حضور قسم کے مطالعے لوگ کرتے رہتے ہیں, وقت ضائع کرتے ہیں, تو کم از کم جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے حالات, ان کی سیرت و سوانح, ان کے ملفوظات کا عزم اگر مطالعے کا اہتمام کرے, حضرات صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے حالات, ان کے ملفوظات, ان کے کارنامے, ان کی زندگی اور ان کی سیرت و کردار سے متعلق جو کتابیں ہیں, اسی طرح جو اور اللہ کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں, اور پھر آخر دور میں ہمارے حضرات مشائخ علماء دیوبند, ان کی تذکروں میں بھی اور ان کے منصورات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی تاثیر رکھی ہے. ہمارے حضرت والا حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ سلام فرمایا کرتے تھے کہ یہ حضرات اہل شکر ہیں, ان کے حالات پڑھنے سے بھی ایک نشے کی شکر پہ پڑ جاتی ہے اور نور پیدا ہوتا ہے. ان کے تذکروں میں نور ہے, ان کی باتوں میں نور ہے, تو وہ پڑھنے کا معمول بنائے تو صحبت کا کچھ نہ کچھ بدل ہو جاتا ہے. اس میں میں عرض کرتا ہوں کہ جو تو سارے جتنے اکابر ہیں وہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں, اور ان کی باتوں میں بھی, ان کے حیثیت و کردار میں بھی ہمارے لیے نفع ہی نفع ہے, لیکن خاص طور پر اس دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم محمد مولانا تھانوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دین کی فہم عطا فرمائی تھی, اور تربیت کا جو طریق عطا فرمایا تھا, اور اصلاح کا جو انداز عطا فرمایا تھا, وہ ہم جیسے ضعفاء کے لیے بے نظیر ہے, ہم جیسے کمزوروں کے لیے اس میں بڑا عظیم سامان ہے. یاد رحمت والا کے جو ملفوظات ہیں اور ان کے حالات اور ان کے واقعات, اس کو مطالعے میں رکھا جائے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک صحبت کا یہ بدل ہمیں عطا فرما دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احمد سے ہم سب کو اسی طرح فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وانصرنا على القوم الكافرين. وانصرنا على القوم الكافرين. يا ارحم الراحمين اغفر كل كرم برحمتك وعلى تمام گناہوں کو معاف. يا الله ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خود ہی آلامیا ہر طرح کے گناہوں کو معاف کرنا ہے. یا اللہ ہمیں نیند کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پر استقامت عطا فرما. یا رب العالمین, یا غیاث المستفیدین, یا
رحمان المستجيرين يا مجيب دعوة المضطرين رحمان الدنيا ورحيمها ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا الله يا رحمان يا رحيم ہمیں ہمارے گھر والوں کو ہمارے اعزاز احباب کو ہمارے متعلقین کو اے اللہ ہر طرح کے گناہوں سے منکرات سے معصیتوں سے یا اللہ ان کی حفاظت فرما یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اس کی حکمت عطا فرما یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما دے یا اللہ اپنے خجت اور اپنے ساتھ تعلق کو اعلیٰ مضبوط فرما دے یا اللہ حاضرین تمام حاضرین حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ ہمارے ہم میں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و حاضر عطا فرما یا اللہ جو تندرست ہے ان کی تندرستی کو دور فرما جو اور کسی طرح پریشان ہے ان کی پریشانی کو رفع فرما دے یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے ملک کو اس وقت ظاہری اور باطنی فتنوں اور آفتوں کا سامنا ہے اے اللہ یہ سب ہماری صحابت اعمال ہے اپنی رحمت سے ہماری صحابت اعمال کو دور فرما دے یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے یا اللہ ہمیں توبت النسو کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں توبت النسو کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں توبت النسو کی توفیق عطا فرما یا اللہ سارے ملک کی طرف سے سارے امت کی طرف سے ہم آپ سے مغفرت مانگتے ہیں پھر رحمت سے مغفرت عطا فرما دے یا اللہ ہم سے تمام بلاؤں کو آفتوں کو ہم سے دور فرما دے یا اللہ بد امنی کو رفع فرما دے امن و امان آخرت اطمینان عطا فرما یا اللہ بے دینی کو دور فرما دے جس دینداری عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہر طرح کے ظاہری فتنوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے دشمنوں کی سازشوں کو ہمارے خلاف ناکام بنا دے یا اللہ اپنے رحمت سے ہر طرح کے شر اور فتنے سے ہمارے تمام متعلقین کی حفاظت فرما اللہم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا رب.